بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75 تا 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام پلس پیش کیا جائے گا اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے مسافر بردار طیارے پر حملے کا امریکہ جواب دے، ڈاکٹر حسن روحانی۔ ہندوستان میں رافیل سودے میں مبینہ بدعنوانی کی جانچ کا مطالبہ اور ریاض ایران کے ساتھ مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے سعودی وزیر۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کو ایران کے مسافر بردار طیارے کو میزائل سے مار گرانے کے جرم کے لیے جواب دہ قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے آج اپنے ایک بیان میں 12 تیر مطابق 3 جولائی 2021 کو خلیج فارس میں ایران کے ایک مسافر طیارے پر امریکہ کے وحشیانہ میزائلی حملے میں شہید ہونے والے مسافروں کی برسی کے موقع پر کہا کہ امریکہ نے اب تک اپنے اس وحشیانہ جرم پر ایران کی حکومت اور عوام سے معذرت خواہی تک نہیں کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ حکومت امریکہ نے ایران کے مسافر بردار طیارے کو میزائل حملے کا نشانہ بنانے والے امریکی بحری بیڑے کے کمانڈر کو تمغہ شجاعت سے بھی نوازا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت امریکہ کو اپنے اس مجرمانہ اقدام کا جواب دینا ہوگا۔ یاد رہے کہ 3 جولائی 1988 کو خلیج فارس میں ایران کے مسافر طیارے پر امریکہ کے میزائل حملے میں 290 مسافر شہید ہو گئے تھے۔ آج امریکہ کے اس وحشیانہ حملے کا نشانہ بننے والے مسافروں کی جائے شہادت پر پھول نچھاور کر کے شہیدوں کو یاد کیا گیا اور امریکہ کے جنگی جرائم اور انسانیت سوز اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ 3 جولائی 1988 کو ایران کے ایک مسافر طیارے نے بندر عباس سے دبئی کے لیے پرواز بھری تھی اور اپنے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا کہ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے USS ونسن سے داغے جانے والے 2 میزائلوں کا نشانہ بن کر تباہ ہو گیا تھا۔ چین کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی فوری واپسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چینی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وانگ یی نے آج اپنے ایک بیان میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی ایک طرفہ علیحدگی اور ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو ایران کے ایٹمی مسئلے کی بنیادی وجہ قرار دیا اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی فوری واپسی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ ایٹمی معاہدے سے علیحدگی جیسی اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ قابل ذکر ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سلسلے میں وینا میں مذاکرات کے 6 دور مکمل ہو چکے ہیں، مگر امریکہ اب تک بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں اپنی واپسی سے متعلق سخت فیصلہ نہیں کر سکا ہے۔ جبکہ امریکہ کے سلسلے میں اپنے تجربات کے پیش نظر واشنگٹن سے ایٹمی معاہدے سے پھر علیحدہ نہ ہونے کی ضمانت حاصل کرنا ایران اپنا حق سمجھتا ہے۔ سامعین، ایٹمی معاہدے کا احیاء امریکہ اور یورپ پر منحصر ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد مہدی شرافت۔
مجید تخت روانچی نے ایٹمی معاہدے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 پر عمل درآمد کا جائزہ لیے جانے کے بارے میں کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ معاہدے کے احیاء کا انحصار امریکہ اور یورپ کی کارکردگی پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات کے دوران بھی اور معاہدے کے بعد اس پر عمل درآمد کے مرحلے میں بھی اپنی صداقت کا ثبوت پیش کر چکا ہے۔ ایران کے ایوان صدر کے چیف آف اسٹاف محمود وائزی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ کسی ایسے معاہدے کا رکن بنے کہ جس کے مستقبل کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہ کہا جا سکے اور اس کے تعلق سے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہو۔ بنابراہ امریکہ کی جانب سے اس بات کی ضمانت ضروری ہے کہ وہ آئندہ اس معاہدے سے نہیں نکلے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کی جانب سے اس ضمانت کے علاوہ امریکہ اور یورپ کی صداقت یعنی اس بات کو بھی پرکھے گا کہ تہران کے خلاف پابندیاں عملی طور پر ختم ہوئی ہیں یا نہیں۔ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ پہلے مرحلے میں مقابل فریق اپنے معاہدے اور وعدوں پر عمل کرے اور پھر ایران عملی اقدامات اور اس بات کا یقین حاصل ہو جانے کے بعد کہ معاہدے سے اس کے اقتصادی مفادات پورے ہو رہے ہیں معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایران کے قومی مفادات کی تکمیل کی ضمانت فراہم نہیں کی جائے گی ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق کسی بھی سمجھوتے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ ایٹمی معاہدے میں واپسی اور اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کے بارے میں تمام نکات پر ویانا مذاکرات میں گفتگو ہو چکی ہے اور اب صرف امریکہ اور 3 یورپی ملکوں کی جانب سے سیاسی اور سخت فیصلے کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ بحال ہو سکے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے اور ایران کے خلاف پابندیوں کے بارے میں امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ اور سابق صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی پالیسیوں میں اب تک کوئی فرق نہیں دیکھا گیا ہے اور ایٹمی معاہدے میں واپسی کے بارے میں امریکہ پر شک و شبہ جیوں کا تیوں باقی ہے، اس لیے کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے بھی کہا ہے کہ ایران اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں امریکہ کی پالیسیوں میں اب تک کسی بھی قسم کی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اس امید کا اظہار بھی کیا کہ 14 جولائی تک، جو ایٹمی معاہدے کی 6ویں سالگرہ کا دن بھی ہے، ویانا مذاکرات کے تحت اس بین الاقوامی معاہدے کی بحالی کا اقدام عمل میں آ جائے گا۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق ویانا مذاکرات کے 6 دور مکمل ہو چکے ہیں اور فیصلہ اپنے آخری مراحل کے قریب ہے اور سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ہفتے میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ بحال ہو سکتا ہے۔ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے آخری اجلاس میں سبھی وفود نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سلسلے میں مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے معاہدے کی بحالی کے سلسلے میں باقی بچے نکات و مسائل کے حل کے حصول سے متعلق اپنے سنجیدہ اور پختہ عزم و ارادے پر زور دیا ہے۔
مزید خبریں۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا نے سنیچر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ فرانس میں ہندوستان کے ساتھ 36 رافیل طیاروں کی خریداری میں بدعنوانی کا تازہ انکشاف ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس انکشاف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سودے میں بدعنوانی ہوئی ہے، لہذا مودی حکومت کو بلا تاخیر کیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے اس کی جانچ کرانی چاہیے۔ رندیم سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ ان کی پارٹی بار بار شواہد کے ساتھ یہ کہتی رہی ہے کہ رافیل سودے میں بڑی سطح پر بدعنوانی ہوئی ہے لیکن حکومت نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ فرانس میں پی ایف این تفتیشی ایجنسی نے ہندوستان کے ساتھ رافیل سودے میں بدعنوانی کی جانچ شروع کر دی ہے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج نے کہا کہ فرانس میں سودے میں بدعنوانی کی جانچ ہو رہی ہے، اس لیے ہندوستانی حکومت کو بھی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے اس کی جانچ کرانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں آج یوتھ کانگریس نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ یوتھ کانگریس کے اراکین نے یہ مظاہرہ وزارت پیٹرولیم کی عمارت کے باہر کیا۔ مظاہرین نے مرکزی حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار قرار دیا۔ یوتھ کانگریس کے مظاہرین نے حکومت سے پیٹرولیم ایندھنوں کی بڑی ہوئی قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور یوتھ کانگریس کے بہت سے اراکین کو گرفتار کر لیا۔ کوئٹہ کے بجلی روڈ تھانے میں بلوچستان اسمبلی کے 14 اراکین کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق بلوچستان اسمبلی کے 14 اراکین 13ویں دن بھی تھانے میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ 18 جون کو بلوچستان اسمبلی میں ہنگامہ کرنے پر حزب اختلاف کے 17 اراکین کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی۔ حزب اختلاف کے یہ اراکین 21 جون کو تھانہ بجلی روڈ گرفتاری دینے کے لیے پہنچے تھے، تاہم پولیس نے انہیں گرفتار کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے انسانی اسمگلنگ کے بارے میں امریکہ کی سالانہ رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے جمعے کی رات ایک بیان جاری کر کے انسانی اسمگلنگ کے بارے میں امریکہ کی سالانہ رپورٹ میں اسلام آباد کے خلاف امریکی الزامات کو حقیقت کے منافی قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے حقیقت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی غیر سرکاری مسلح تنظیم اور ایسے کسی بھی گروہ کی حمایت نہیں کرتا جو بچوں کو بھرتی کرتا ہو۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ علاقے میں بعض گروپ ریاض کی تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں اور یہ کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے چند ماہ قبل عراق میں شروع ہونے والے مذاکرات کے بارے میں ایران اور سعودی عرب کے موقف کو مثبت قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات ماضی کی باتوں کے خاتمے پر منتج ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ نے علاقے کی سلامتی کے بارے میں ایسی حالت میں یہ بیان دیا ہے کہ ریاض نے 6 برس سے زائد عرصے سے یمنی عوام کے خلاف ہمہ جہتی جنگ مسلط اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ کر کے اس ملک کو تباہ اور یمنی عوام کو خاک و خون میں غلطاں کر رکھا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایک جانب مذاکرات کرتا ہے اور دوسری جانب دنیا بھر میں القاعدہ اور داعش کی حمایت اور ان گروہوں کے خلاف یمنی عوام کی جنگ سے خوش نہیں ہے۔ یمن کی قومی حکومت کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ محمد علی الحوثی نے اپنے بیان میں اپنے ملک کے خلاف امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ان کے اتحادیوں کے اقدامات پر کڑی نکتہ چینی کی۔ محمد علی الحوثی کا کہنا تھا کہ یمنی قوم ان لوگوں کی جانب سے قیام امن کی کھوکھلی درخواستوں سے تنگ آ چکی ہے جو اس قوم پر روزانہ بمباری کرتے ہیں اور یمن کو پابندیوں اور محاصرے میں جکڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو اسلحے کی فروخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا واضح مقصد یہ ہے کہ امریکہ جنگ یمن کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا مکمل ہونے کی صورت میں بھی کچھ امریکی فوجیوں کو اس ملک میں باقی رکھا جائے گا۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ماضی کی مفاہمت اور سمجھوتے کے مطابق افغانستان سے امریکی فوجی انخلا عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہ کہ افغان عوام کو چاہیے کہ اپنے ملک کے سیکورٹی اہلکاروں کا دفاع کریں تاکہ ان کی پوزیشن مضبوط بن سکے۔ انہوں نے افغانستان کے بارے میں مزید کوئی جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ افغانستان کے بارے میں وہ آئندہ ہفتے مزید گفتگو کریں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کلیسا کے زیر انتظام چلنے والے بورڈنگ اسکولوں میں دریافت ہونے والی اجتماعی خبروں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی اور اس ملک کے اصلی باشندوں کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے بعض کلیساؤں کو نظر آتش کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بعض کلیساؤں کو آگ لگائے جانے کے واقعات کو کیتھولک کلیساؤں کے خلاف تخریب کاری اور آتش زنی کی ملکگیر لہر قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام کلیسا کے زیر انتظام چلنے والے بورڈنگ اسکولوں کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا مناسب حل نہیں ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی اولین اقوام کے تعلق سے بورڈنگ اسکولوں سے دریافت ہونے والی نامعلوم خبروں کے انکشاف کی خبروں پر عوام کے غم و غصے کو پوری طرح سے محسوس کرتے ہیں، لیکن کلیساؤں کو آگ لگانا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا یہ بیان ملک کے مختلف شہروں میں چرچوں کی نگرانی میں چلنے والے بورڈنگ اسکولوں میں مقامی بچوں کی کئی ایک اجتماعی خبروں کے دریافت کے بعد متعدد کلیساؤں کو آگ لگائے جانے کے واقعات پر سامنے آیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامع لیجیے، سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس, اور اسی کے اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ علیہ السلام, اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, بہت شکر گزار ہیں آپ کے سوالات کے, جو سوالات اتنے اہم ہمیں ملتے ہیں تاکہ ان کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں. اور جب سوال آپ تک پہنچتا ہے تو سوال کا جواب آپ تک پہنچتا ہے تو وہ آپ تک نہیں پہنچتا, درواقع پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچتا ہے, اور سب اس سے قصب فیض کرتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ ہم پروگرام اسلام پلس میں کچھ سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے, اور آپ سے کوشش, یعنی ہماری درخواست یہی ہے کہ آپ کوشش کیجئے کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ وہ اس کا جواب زیادہ سے زیادہ افراد جانیں اور ان کو اس کا علم حاصل ہو سکے. تو ناظرین اجازت دیجیے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے. ناظرین اکرام, پروگرام میں وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں جو کہ سب سے پہلا حصہ ہے, اس میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت سے سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں اور بہت اچھے اچھے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو بھیجا ہے ہمیں, وہ تسنیم عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں سکینہ اور وقار کے درمیان کیا فرق ہے؟ قرآن نے جو یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک لفظ سکینہ اور ایک لفظ وقار, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں.
وقار اور سکینت کا فرق قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے, وقار بدنی اور ظاہری آرامش اور سکون کو بولا جاتا ہے, اور سکینت اور سکون باطنی اور قلبی آرامش اور سکونت کو کہا جاتا ہے. سورہ نوح میں آیت میں جا فرمایا, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کہ تم اللہ کے لیے عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے. اور دوسری آیت میں فرمایا, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. یہ سکونت اور یہ وقار فی الواقع جب انسان اضطراب اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر ایک آرامش اس کی سلب ہو جاتی ہے، سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر خداوند متعال انسان کو آرامش عطا کر دے، سکون عطا کر دے، تو اس کے بعد یہ اضطراب ختم ہو جاتا ہے انسان کا. لہٰذا جنگوں کے موقع پر انسان کے اندر جب خداوند متعال یہ آرامش قلبی نازل کرتا ہے تو اس کے بعد انسان سکون میں ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ما ازمر احدکم شیئا الا واظهره الله علی صفحات وجهه، کہ تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر یکساں ہونا چاہیے. جس طرح وقار کے ساتھ تم باہر چلتے ہو بدنی اعتبار سے، اسی طرح تمہارا قلبی اعتبار سے بھی سکون اور آرامش چہرے پر نمایاں ہونا چاہیے.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک دوسرا سوال ہم قرآن کریم کا لیں گے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے محمد حسن صاحب نے آڈیو کی صورت میں واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ظلمات کی تفسیر تاریکی ہے؟ ہم انشاءاللہ ان کی زبان میں بھی سوال کو سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں اور محمد حسن صاحب کا سوال سنتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کیا ظلمات کی تفسیر تاریکی ہے؟ خدا حافظ، شکریہ.
ہاں، قرآن کریم کے اندر ظلمات کا بھی ذکر آیا ہے اور نور کا بھی ذکر آیا ہے. سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے اور ظلمات اور نور کو قرار دیا ہے. یہاں لفظ قرار بھی خلقت کے ہی معنی میں آیا ہے، لیکن پورے قرآن کے اندر ظلمات آیا ہے، یعنی جمع کا صیغہ آیا ہے، واحد کا صیغہ نہیں آیا ہے، ظلمت نہیں آیا ہے. یہاں ظلمات عدم نور کے معنی میں ہے، یعنی نور نہ ہونا، یعنی اس جگہ نور نہ ہونا کہ جہاں کی لیاقت اور صلاحیت یہ ہو کہ وہاں نور ہونا چاہیے، وہ نور کو قبول کرتی ہو، اس کے لیے آیا ہے ظلمات. لہٰذا یہاں یعنی جیسے کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس میں لیاقت پائی جاتی ہے، اس کے لیے اگر نور نہ ہو تو پھر اس کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی تفسیری ایک بہت اہم نقطہ تھا جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. ناظرین، ہم نے پروگرام کے اس حصے میں قرآن کے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کیے، اسی طریقے سے ان کے جوابات سے بھی آپ نے آشنائی حاصل کی. فی الحال اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو عقائد کے آپ کے بہت سے سوالات ہمیں ملے ہیں اور بہت اچھے اچھے سوالات ہمیں ملے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں، یہ عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی اور ان کی تصویر کے ساتھ سنیں گے اور دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کیا ایک ہی وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں کس امام کا حکم نافذ العمل ہوگا؟
جی یہ ایک اہم سوال ہے اور لوگوں کے ذہن میں ہے، کیا ایک وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں؟ خوب، اس کا دو جواب ہے، ایک یہ کہ ہو سکتے بھی ہیں، ایک یہ کہ نہیں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی صلاحیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جس کو ہم علمی اصطلاح میں، ہمارا علمی ٹرم میں کہتے ہیں بالقوا، قوت اور صلاحیت اور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں، صلاحیت ہے امامت کی. جیسے ایک وقت میں رسول اللہ ہیں، امیر المومنین ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، یا رسول اللہ کے بعد امام علی، امام حسن، امام حسین ہیں، یا خود امام علی کے بعد امام حسن، امام حسین موجود ہیں. اس وقت امام کی صلاحیت کے لحاظ سے کئی لوگ امام ہو سکتے ہیں، لیکن امامت کے منصب کے لحاظ سے ایک وقت میں ایک ہی امام ہوتا ہے اور ایک ہی امام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظام الہی کی سرپرستی کرنا ہے، سرپرست کئی نہیں ہو سکتے. ہاں، ایک سرپرست کے انڈر میں دوسرے سرپرست ہو سکتے ہیں، دوسرے والی ہو سکتے ہیں، دوسرے ذمہ دار لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن نظام میں ہمیشہ سرپرست ایک ہونا چاہیے. یہ الہی قانون بھی ہے اور عقلی قانون بھی ہے، عقلی اعتبار سے بھی اس میں یہ قابل قبول چیز ہے. الہی طور پر بھی یہ ہے کہ روایتیں بھی موجود ہوتا ہے، تین لوگ اگر سفر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس میں اپنے ایک کو اپنا ایک کو لیڈر اپنا بنا لو، ایک کوئی ہو جو سرپرستی کر رہا ہو، گھر میں ایک جو ہے سرپرستی کی حیثیت رکھتا ہے جس کو زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. یہ ایک عقلی اور اسلامی قانون ہے کہ ممکن ہے کہ صلاحیت کے لحاظ سے کئی امام ہوں، اور لیکن عملی طور پر ایک امام ہوگا جو ایک الہی رہبر ہوگا جس کے انڈر میں وہ دوسرے صلاحیت والے لوگ بھی ہوں گے. جس طریقے سے خود ولایت فقیہ کا مسئلہ، بہت سارے لوگ ممکن ہے سوال پوچھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں کئی ولی فقیہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں، صلاحیت کے لحاظ سے اور قوت کے لحاظ سے کئی لوگ ولایت فقیہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن نظام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ہی ولی فقیہ کا ہونا لازم ہے تاکہ وہ آ کر ایک نظم و نسق کے ساتھ امت کی ہدایت کر سکے اور آگے بڑھا سکے.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی مولانا اختر عباس جون صاحب نے اس سلسلے میں کہ کیا ایک وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ولی فقیہ ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ایک عقائد کا سوال اور لیتے ہیں. یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے سوال ہے. یہ ہمیں بھیجا ہے لطیف عباس صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں کون سے موانع موجود ہیں؟ کیا صرف اللہ کو آپ کے ظہور کا علم ہے یا مثلاً یعنی خدا کے علاوہ بھی کوئی جانتا ہے، یعنی احادیث میں یہ وارد ہوا ہے یا مخصوص ہے خداوند عالم کی ذات سے، اور وہ موانع کون سے ہیں؟ اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اس کا پورا پورا جو علم ہے وہ صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات کو ہے، یعنی خداوند متعال ہی جانتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور کب، کس وقت اور کس تاریخ کو، کس دن ہوگا. جو روایات میں اشارہ ہے ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ بھی باذن اللہ ائمہ ہدا علیہ السلام نے کچھ نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے. وہاں پہ پورا معین ڈیٹ یا وقت کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، تو صرف اور صرف خدا کو علم ہے ظہور کے وقت کے بارے میں. لیکن جہاں تک موانع کا آپ نے پوچھا ہے تو موانع میں سے تین چیزوں کا ذکر ہے. ایک چیز انسان جو روئے زمین پہ بستے ہیں ان کی بے بصیرتی ہے اور وظیفہ شناسی نہ ہونا ان کے اندر. دوسری چیز خود امام علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا خوف ہے. روایات میں ہے کہ اگر امام علیہ الصلاۃ والسلام اس دور میں ظاہر ہوتے یا آج کے دور میں ظاہر ہوتے تو جس طرح سابقہ انبیاء اور اوصیاء شہید کر دیے گئے ہیں، امام بھی شہید کر دیے جاتے. اور تیسری چیز جو روایات کے اندر موجود ہے وہ ہمارے برے اعمال ہیں. اس حوالے سے وہ خط شیخ تبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج تبرسی کے اندر نقل فرمایا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے شیخ مفید کو جو خط لکھا تھا اس کے اندر یوں فرمایا کہ ہمیں ہمارے شوں سے ملاقات سے نہیں روکا ہے، مگر ان کے وہ ان برے اعمال نے جو ان سے سرزد ہوتے ہیں اور وہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے برے اعمال بھی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے بہت بڑے معنی کی شکل میں موجود ہیں.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہمارے مہمان نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے حوالے سے. واقعی ان چیزوں کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک ہم نہیں جانیں گے ان کے اوپر کس طریقے سے عمل کریں گے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی کوئی ایک ایسا عمل ہو جو امام کے ظہور کے لیے معنی اور رکاوٹ بن رہا ہے. ناظرین، یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے. یہاں پر اپنے اس سلسلے کو روک رہے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ان شاء اللہ پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ یہاں بھی آپ اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ اس حصے میں ہم پروگرام کے سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کے سوالات کا، جو آپ کا پسندیدہ حصہ ہے. اور سوالات یہ ماشاءاللہ آپ احکام کے سب سے زیادہ ہمیں بھیجتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو احکام کا ہے وہ لیاقت حسین صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام میں سود کی نفی کی گئی ہے، جو سود ہے جس کو ربا کہتے ہیں، تو اسلام نے اس کی نفی کی ہے، مگر ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر سودی نظام ہے. ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جہاں پہ پورا سسٹم جو ہے وہ ربا کا ہے، وہ سود کا ہے، وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم زرغام صاحب کی گفتگو دیکھتے ہیں.
یقیناً دین مبین اسلام میں سود لینے سے اور سودی معاملہ انجام دینے سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، اور قرآن کریم میں صریحی طور سے موجود ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سودی معاملہ انجام دے. لہٰذا اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں سودی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی جگہ کو بدل دے، اپنے شعبے کو بدل دے اور ایسے شعبے میں کام کرے جس میں سودی معاملہ نہیں ہوتا. چونکہ پیغمبر کے زمانے میں اور میں سمجھتا ہوں آج بھی کفار کی ذہنیت یہ تھی اور یہ ہے کہ بیچنے اور خریدنے اور اسی طریقے سے سودی معاملہ انجام دینے میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طریقے سے انسان کسی معاملے میں بیچتا اور خریدتا ہے، پرافٹ حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے جب سودی پیسہ اٹھاتا ہے اس کے اندر بھی پرافٹ حاصل کرتا ہے. لہٰذا کفار کی نگاہ میں سودی پیسے کے پرافٹ میں اور بیچنے اور خریدنے کے پرافٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن نے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا، کہا ایسا نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو. وقالو انما البیع مثل الربا، کفار یہ کہتے ہیں کہ معاملہ بیع خرید و فروش مثل ربا کیا ہے، مثل سود کیا ہے. درا حالانکہ واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو یعنی بیچنے اور خریدنے کو حلال قرار دیا ہے اور سودی معاملے کو حرام قرار دیا ہے. لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خداوند متعال ہم سب کو سودی معاملات سے نجات دے.
خداوند عالم سے واقعاً ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ نہ صرف سودی معاملات بلکہ وہ دوسری تمام چیزیں جو خداوند عالم کی ناخوشنودی اور اس کے غضب کا سبب بنتی ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے. ناظرین، یہ احکام کے سلسلے کا سوال تھا اور دوسرا سوال ہم لے رہے ہیں، یہ ہمیں تسلیم رضا صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بھی بہت اہم ہے. ان کی تصویر کے ساتھ ہم سوال دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، اگر کسی عورت کی لاش دریا میں ملے، نہ اس کے رشتہ داروں کا پتا ہو، نہ اس کا مذہب کا پتا ہو، کیا اس عورت کی لاش کو کفنایا دفنایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ لاش جو ملی ہے، ایک مرتبہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لاش مسلمان کی ہے. ایسی صورت میں ہر فرد مسلمان پر واجب ہے کہ غسل و کفن دیں اور اس کو دفن کریں نماز پڑھ کے. لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ میت کسی کافر کی ہے، چاہے وہ کتاب اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر جائز نہیں ہے کہ اس کو غسل دیں، کفن دے پہنائیں یا نماز پڑھیں یا دفن کریں. لیکن یہ جو لاش ملی، ایک مرتبہ ہمیں اصل معلوم نہیں ہے کہ یہ لاش مسلمان کی ہے یا غیر مسلمان کی ہے. ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لاش ملی کہاں ہے. اگر کسی اسلامی ملک میں ملی ہے، یا ایسے علاقے میں ملی ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، یا ایسے علاقے میں ملی ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ لاش مسلمان کی ہو، تب بھی ہر فرد مسلمان پر واجب ہے غسل و کفن دینا، نماز پڑھنا، دفن کرنا، البتہ واجب کفائی ہے. لیکن اگر یہ لاش کسی غیر اسلامی ملک میں ملی ہے، کسی کافر ملک میں ملی ہے، یا ایسے علاقے میں ملی ہے جہاں پر مسلمان بہت کم ہیں، اور ہم یہ بھی احتمال دیتے ہیں، یہ بھی احتمال نہیں دے رہے ہیں کہ یہ لاش کسی مسلمان کی ہو سکتی ہے، یہ احتمال نہیں دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے مسلمانوں پر کہ وہ اس کو غسل دیں، کفن دیں یا نماز پڑھیں یا ان کو دفن کریں.
جی ناظرین، اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا اور جواب بھی بہت اچھا دیا ہمارے مہمان حسن رضا کریمی صاحب قبلہ نے. ناظرین، یہ احکام کے حصے کے کچھ سوالات تھے. آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہیں پر اپنے سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم اخلاق اور تربیت کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ماشاءاللہ بہت سے سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا، وہ بھیجا ہے غلام محمد صاحب نے آڈیو کی صورت میں واٹس اپ کے ذریعے. سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام غلام محمد ہے، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہمارے ذہن میں کیسے نفوذ کرتا ہے؟
شیطان مختلف طریقے سے انسان کی فکر و ذہن میں نفوذ کرتا ہے. سب سے پہلے شیطان اس طرح سے نفوذ کرتا ہے کہ وہ انسان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، گناہوں کو اس کے سامنے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھا عمل ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ مثلا ایک انسان ظلم کر رہا ہے، شیطان اسے سمجھاتا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ تمہارا حق ہے، لہذا یہ شیطان جو ہے وہ برے عمل کو اچھا عمل بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، شیطان ان رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے تاکہ انسان گناہ سے قریب ہو جائے، لہذا رکاوٹوں کو دور کر کے وہ انسان کے ذہن کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدوں کے ذریعے سے انسان کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں میں خوف پیدا کر کے، وحشت پیدا کر کے ان کے دل و دماغ کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ مثلا میدان جہاد میں انسان کو بہکاتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ دشمن کا غلبہ تمہارے اوپر ہو جائے گا اور انسان میدان جہاد سے فرار کر جاتا ہے، یا مثلا انسان جب مالی حقوق ادا کرنا چاہتا ہے تو شیطان وہاں انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر تم مال راہ خدا میں دے دو گے تو یہ مال تمہارا کم ہو جائے گا، ایک دن تم کو مال کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا یہ خوف ہے جس کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ نفوذ کرتا ہے۔
ناظرین، بہت اچھا جواب دیا ہمارے مہمان نے کہ کس طریقے سے شیطان ہمارے ذہنوں میں اور ہماری فکر میں نفوذ کرتا ہے۔ اگر ہمیں یہ راستے معلوم ہو جو ہمارے مہمان نے بتائے ہیں تو ہم شیطان کے نفوذ سے اپنے ذہن کو اور اپنے فکر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال ہم لے رہے ہیں، یہ سوال فیس بک کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ نزہت فاطمہ نے یہ سوال بھیجا ہے، سوال ان کا بہت اہم ہے، گھریلو مسائل کے حوالے سے اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے سوال ہے ان کا، غور سے سنیے آپ اور اسی طرح جواب بھی بہت اہم انشاءاللہ ہوگا۔ سوال ہے کہ کیا بچوں کی ترقی کے لیے مروجہ سیکولر تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے؟ یعنی آج کے معاشرے میں، جو آج کے زمانے میں جو ہمارے معاشرے میں تعلیم رائج ہے اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیکولر تعلیم ہے، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور تربیت بھی بچوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے یا وہی تعلیم کافی ہے؟ اس موضوع پر گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر اپنی مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
بہت عمدہ سوال بھی عالی ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے ایسی چیزوں کی، اور ہمیں اس طرح کے سوالات کرنا بھی چاہیے کہ کیا واقعاً ضرورت ہے کہ ہم اسکول میں بھی بچوں کو پڑھائیں، ان کو جو اسکولر تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اسے دینی تعلیم و تربیت سے بھی آشنا کریں؟ تو میں آپ کے جواب میں عرض کروں گی کہ قطعاً ضروری ہے اور یہ مسلمات میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں اپنے سماج کے اندر، اپنے اسکولوں کا تعلیمی نظام دیکھیں تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کیا ہمارے اسکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے یا جو نظام تعلیم ہے، کیا وہ ہمارے بچوں کو اس راہ پر گامزن کرتا ہے، اس راہ کی طرف ہمارے بچوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اسکول، کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نیک صالح اور اخلاقی مشکلات سے دور ہوں اور دین کی پابندی کرتے ہوں؟ یقیناً ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں بھیج کر ہم یہ پریشان ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ ہمارا بچہ کوئی ایسی بات سیکھ کر آ جائے جس سے وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہمارے اوپر جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسکول کا نظام یا ہماری اس دینی تعلیم اگر نہ ہو تو اس کے علاوہ اسکول کا نظام ہمارے بچوں کو کئی دفعہ ایسا ہے کہ شاید گمراہی کی طرف لے جائے، تو ایسی صورتحال میں یہ دینی تعلیم جو ہے بے حد ضروری ہو جاتی ہے، بلکہ دینی تعلیم مہم ترین چیز ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ اگر اسکول کی تعلیم ہم دلواتے ہیں بچوں کو تو واقعاً وہ اس کی دنیا گزارنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ دوسری چیز جو میرے ذہن میں یا آپ کے ذہن میں بھی ضرور ہوگی، انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ کہ اس کی اخروی زندگی اچھی ہو، اور جبکہ یہ دنیا جو ہے وہ مزرعۃ الآخرہ ہے. اگر اس دنیا کو ہم اچھے طریقے سے اس میں زندگی گزاریں گے, دینی قوانین کی پابندی کر کے, دین کو جانتے ہوئے اس پر عمل کر کے اور اخلاقیات کو جانتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے, تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے. اور یقیناً کوئی بھی والدین ایسے نہ ہوں گے اس دنیا میں جو یہ نہ چاہتے ہوں گے کہ اس کا بچہ سعید ہو, نیک ہو اور اس دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارے. اور جب والدین حضرات یہ چاہیں تو یقیناً اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی طرف متوجہ اور اس کو ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت دیں.
ناظرین اکرام, آج کے زمانے میں جو چیز ہمیں سب سے کم نظر آتی ہے وہ بچوں کی دینی تربیت ہے. تربیت تو ہوتی ہے, بچوں کی تربیت ان کے ماں باپ کرتے ہیں, تعلیم ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں ان کو تعلیم دلائی جاتی ہے, لیکن اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ دینی اعتبار سے ان کا بچہ پروان چڑھ رہا ہے یا فقط دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی کر رہا ہے اور دینی انحطاط کا شکار ہو رہا ہے. ناظرین بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے خدا کی جو ہمارے پاس ہے, اور خدا کو ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے بچوں کی کس طرح تربیت کی ہے. ناظرین امید یہ ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا, اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آج بھی مفید رہا ہوگا یہ پروگرام. فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.